أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بعرض تعزیت و تسلیت بے مناسبت وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، موضوع گفتگو نظام الہی، حکومت الہی در قرآن کریم. اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے بشریت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ایک جامع نظام ہدایت اس کتاب الہی کے اندر موجود ہے، اور بشری ہدایت کے اجتماعی نظام کا مرکز حکومت کو قرار دیا ہے، حکومت الہی، جس کے ذریعے سے نظام ہدایت الہی قائم ہونا ہے، وہ برپا ہونا ہے روئے زمین کے اوپر. جس طرح سے دیگر عبادی وغیرہ عبادی واجبات ہیں جو بندگان الہی کو بجا لانے ہیں، اسی طرح نظام ہدایت کا قیام و مرکز نظام ہدایت یعنی حکومت الہی کا قیام، یہ بھی واجبات میں سے ہے. خداوند تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں و انبیاء کو مامور کیا کہ آپ انسانیت کی ہدایت کے لیے حکومت الہی قائم کریں. حکومت الہی کے قیام پر انبیاء کرام بھی مامور تھے اور سابقہ امتیں بھی مامور تھیں، اور ان حکومتوں کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان امتوں کو اور انبیاء کو حکومت عطا کی، اور ان حکومتوں کے ذریعے سے طاغوت و شیطانی نظام سرنگون ہوئے ہیں. اور یہ سب واقعات یا قصوں کی صورت میں یا احکام کی صورت میں یا دستورات و امر کی صورت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتائے ہیں، یا قرآن میں نازل کیے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو پڑھائے جائیں و سمجھائے جائیں. سابقہ حکومتوں کے یا سابقہ امتوں کے اندر حکومت الہی کا ماجرا رسول اللہ امت اسلامیہ کو بتائیں، پیروان قرآن کو بتائیں، تاکہ پیروان قرآن بھی یہ یقین پیدا کر لیں کہ حکومت الہی کے بغیر ہدایت کا نظام برپا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا. لیکن تاریخ اسلام میں یہ المیہ افسوسناک پیش آیا ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد مسئلہ حکومت الجوہ کا شکار ہوا ہے، اور جس کے بعد تدریجاً نظام الہی و حکم الہی سے اس کا فاصلہ بڑھتا گیا، اور تدریجاً امر حکومت اولیاء الہی سے دور ہو کر تواغیت کی طرف چلی گئی، اور پھر اس قدر دور ہوئے مسلمان حکومت الہی سے کہ حتیٰ ذہنی طور پر بھی دور ہو گئے، علمی طور پر دور ہو گئے، و تعلیمات و مکتب کے لحاظ سے بھی دور ہو گئے. اور آج ہم اس افسوسناک تاریخ کا ایک حد میں واقع ہیں، صدیوں سے اسلامی تاریخ جس میں حکومت الہی کا تصور مکمل طور پر نابود ہو گیا ہے، وہ معدوم ہو گیا ہے، اور تواغیت مسلمانوں کے اوپر صدیوں سے حکمران و حکم فرما ہیں. اس موضوع کو قرآن سے دوبارہ سمجھنا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ مسلمان حکومت الہی کا نام سن رہے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے، چونکہ ذہنی طور پر حکومت الہی سے اور مرکز نظام ہدایت سے دور ہو چکے ہیں. تمام طبقات، علماء بھی اور پھر علماء کے بعد عوام بھی، حکومت الہی سے دور ہو چکے ہیں اور غیر الہی حکومتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، خوگر ہو چکے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں ہم، کہ حکومت الہی اجنبی سا کلمہ لگتا ہے، اجنبی سا لفظ لگتا ہے. کہ آیا حکومت الہی نامی بھی کوئی نظام موجود ہے دنیا میں یا دین کے اندر؟ یہ بہت ہی افسوسناک المیہ ہے جو دین اسلام کے ساتھ رونما ہوا ہے. اس سے کہیں زیادہ افسوسناک جو تاریخ ہمیں قتل و غارت کے واقعات بتاتی ہے، جو انسانیت پر ظلم ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ افسوسناک یہ المیہ ہے کہ بنیادیں دین کی فراموش ہو گئی ہیں اور نومن و بباز و نکفر و بباز کے ضابطے کے مطابق دین کا ایک مختصر سا حصہ، بہت ہی محدود دین دین سمجھ کر اپنا لیا گیا ہے اور باقی سارا دین چھوڑ دیا گیا ہے، ترک کر دیا گیا ہے. اور باقی تمام مسائل و مشکلات و مصائب امت مسلمہ کے وہ اس چیز کے رہین منت ہیں. بنیادی نقطہ یہ ہے، اس مرکز و محور کی طرف لوٹنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہے، تعلیمات انبیاء کی طرف رجوع کرنا ہے. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان دو کا دامن تھام لو، امت کو فرمایا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، تم ہرگز ضلالت میں نہیں جاؤ گے، بھٹکو گے نہیں. اور اگر بھٹک گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و عترت کا دامن تم نے چھوڑ دیا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ آج شیعہ ہو یا سنی، بغیر کسی فرق کے جو مشکلات امت مسلمہ کو درپیش ہیں وہ قرآن و عترت سے دوری کی وجہ سے ہیں، نظام الہی سے دوری کا نتیجہ ہے. اور ممکن نہیں ہے کہ یہ ان راہوں سے ٹھیک کر سکیں جو ابھی چاند راہیں جو مسلمانوں میں عموماً پیش کی جاتی ہیں، جن کو تجربہ کر رہے ہیں. حکومت الہی کے بارے میں چند آیات جو سابقہ اقوام اور سابقہ انبیاء نے قائم کی تھیں، ان کا تذکرہ مشاہدہ کیا ہے آپ نے. چند آیات باقی ہیں اس فصل کی، ان میں سے ایک سورہ مبارکہ صاد ہے، 38واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ صاد. سورہ مبارکہ صاد آیا 20 میں حضرت داؤد کا ذکر ہے، چند انبیاء کا و اقوام کا ذکر ہے اس سے پہلے، اور اس کے بعد اس مد نظر آیہ کریمہ میں حضرت داؤد کا ذکر ہے. رسول اللہ کو فرمان ہے آیہ 17 میں، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں، استقامت کریں لوگوں کے پراپوگنڈے کے اوپر. رسول اللہ کے خلاف شدید پراپوگنڈا لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا تھا، عجیب و غریب قسم کا، تکلیف دے، اور جو رسول اللہ کو بہت پریشان کرتا تھا یہ پراپوگنڈا، تہمتیں، بہتان اور جھوٹ، کذب، افتراء، عجیب و غریب قسم کی من گھڑت باتیں بنا کر رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے اور اسے عام لوگوں کے اندر پھیلا دیتے. اور رسول اللہ جب یہ ساری باتیں سنتے تو بہت افسوس ہوتا، دل دکھتا تھا رسول اللہ کا. بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی ہیں رسول اللہ کو کہ لا تحزن علی ما یقولون، جو کچھ یہ آپ کے بارے میں باتیں اڑاتے ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں مت، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. استقامت دکھائیں آپ، اصبر، استقامت دکھائیں آپ، علی ما یقولون، جو کچھ آپ کے بارے میں پھیلاتے ہیں. اور یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے رہبر الہی کے لیے کہ وہ کس حد تک لوگوں کے پروپوگنڈے کے مقابلے میں استقامت دکھا سکتا ہے. ضعیف و کمزور لوگ بعض اوقات جسمانی تکلیف سہ لیتے ہیں لیکن زبانی پروپوگنڈے کو برداشت نہیں کر سکتے اپنے خلاف، اپنے خلاف، اپنی ذات کے خلاف، اپنے عمل کے خلاف، اپنے خاندان کے خلاف، اپنے عزیز و اقارب کے خلاف. اور طرح طرح کی تکلیفیں جب انہیں پہنچائی جاتی ہیں یہاں پر وہ عزت بچانے کے لیے اکثر اپنا راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں استقامت دکھاتے ہیں اور اپنے راہ کو جاری رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کو ستاتے تھے حد درجہ، جس پر خداوند تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ کو تسلیاں دیں کہ آپ گھبرائیں مت۔ اور اسی زمرے میں یہ بھی رسول اللہ کو بتایا جاتا کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کو اس سے زیادہ ستایا گیا ہے، انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہے، انہیں جسمانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی بہت ستایا گیا ہے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داوود ذا الایدی انہ اواب۔ اور آپ یاد کریں ہمارے عبد و ہمارے بندے داوود کو، وہی داوود جن کا ذکر بارہا قرآن میں ہے اور ہمارے باس میں بھی آیا ہے، وہی داوود ہیں جنہوں نے تالوت کی سربراہی میں جا کر جالوت کو قتل کیا تھا، اور وہی داوود جنہیں خدا نے حکومت دی اور جن کی حکومت کا بھی ذکر ہے، اور جن کو خداوند تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے اور بہت طاقت و قوت عطا کی، اور وہ بہت حلیم تھے، بہت ہی بردبار و باوقار شخصیت تھے حضرت داوود۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَاهُ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر قرار دیا، يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ حضرت داوود صبح و شام جب خدا کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی حضرت داوود کے ساتھ مل کر خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے بھی ان کے ساتھ آ جاتے، مل جاتے، اور وہ بھی تسبیح خدا و حمد خدا حضرت داوود کے ساتھ مل کر انجام دیتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے حکومت داوود کو بہت مضبوط بنا دیا، انتہائی محکم و مستحکم حکومت حضرت داوود کی بن گئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے داوود کو حکمت اور فیصلہ کن خطاب و فیصلہ کن تعلیم ہم نے و مطالب حضرت داوود کو بتا دیے کہ جس کی وجہ سے انہیں کوئی الجھن اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی امور حکومت میں اور لوگوں کی ہدایت کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ہے وحال آتا کا نبا الخصم از تصور المحراب، یعنی کچھ لوگ آئے دیوار پھلانگ کر حضرت داوود کے پاس آ گئے اور آ کر وارد ہوئے، حضرت داوود انہیں دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہ کون ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حملہ ور ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ، ہم آپ پر حملہ ور نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک مسئلہ مقدمہ لے کر آئے ہیں، کیس لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اس آیہ شریفہ میں سورہ بیس میں ہے، آیہ بیس سورہ سعد میں ہے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ملک و حکومت اور سلطنت داوود کو بہت مضبوط کر دیا، بہت ہی مضبوط حکومت تھی جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اور پھر ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان کو خداوند تعالیٰ نے اس سے زیادہ وسیع تر حکومت عطا فرمائی۔ سورہ سعد میں آیہ 26 میں ہے، حضرت داوود ہی کا ماجرا ہے، چند آیات گزر کے آیہ 26 میں ہے، یا داوودو انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داوود ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، حکومت کرو حق کے ساتھ، حکومت حق قائم کرنی ہے، نہ حکومت حق قائم کرنی ہے، اور ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا، آپ ہماری طرف سے خلیفہ ہیں زمین پر۔ یا داوودو انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس آیہ میں بھی وضاحت ہے کہ حاکم بنانا خدا کا کام ہے، داوود کو بھی اللہ نے حاکم بنایا تھا، لوگوں کی رائے سے داوود حاکم نہیں بنے اور نہ بن سکتے ہیں۔ ولا تتبع الہوا، اور آپ خواہشات کی پیروی نہ کرنا، داوود کو فرمایا کہ آپ نے حق کی حکومت قائم کرنی ہے، خواہشات کی اتباع و پیروی نہیں کرنی. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، چونکہ خواہشات انسان کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں. اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، جو خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں، خواہشات کے پجاری، یہ عموماً خدا کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور قیامت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، حساب و کتاب کو بھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اندر طغیانی پیدا ہوتی ہے، نافرمانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ زمین کے اوپر فساد شروع کر دیتے ہیں. بس حضرت داؤد کو خدا کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اور آپ نے حق کی حکومت قائم کرنی ہے. سورہ سعد میں ہی آیا 35 میں فرزند جناب داؤد حضرت سلیمان کا ذکر آتا ہے. ابھی حضرت سلیمان خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، چونکہ حضرت سلیمان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت وسیع حکومت، داؤد سے بھی زیادہ وسیع تر و محکم و مضبوط حکومت عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان کے مختلف واقعات قرآن میں درج ہیں، جن میں سے مشہور وہ تخت بلقیس کا واقعہ ہے، تخت صنعا، کہ حضرت سلیمان، چونکہ پرندے بھی حضرت سلیمان کے حکم کے تحت مسخر تھے، تمام حیوانات اور جنات، تمام مخلوقات حضرت سلیمان کے تابع فرمان تھے، اور حضرت سلیمان نے سب کی معموریت لگائی تھی اور ان سے روزانہ پوچھتے تھے کہ انہوں نے دن بھر جو حضرت سلیمان نے ان کی معموریت لگائی وہ انجام دیا یا نہیں، ہدہد نظر نہیں آیا. خوب عام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ہدہد وہی پرندہ تھا، ہدہد نظر نہیں آیا. بعض لوگوں نے ایک دو افراد کے مطابق ہدہد ایک فرد کا نام تھا، ایک شخص تھا، لیکن اکثر روایات میں بھی ہدہد پرندہ ہی ذکر کیا گیا، اور لغت میں بھی ہدہد پرندے کو کہتے ہیں. ہدہد نظر نہیں آیا اور حضرت سلیمان نے اسے پوچھا کہ کیوں غیر حاضر ہے ہدہد، اگر اس کے پاس کوئی عذر موجود ہوا، جواز ہوا غیر حاضری کا، پھر تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوا اور کوئی جواز نہ ہوا، اسے میں سخت سزا دوں گا، عبرتناک سزا دوں گا ہدہد کو. اور اتنے میں ہدہد پہنچ آیا اور اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے ایک سرزمین دیکھی ہے اور اس کے اوپر حکمران و حاکم ایک عورت ہے، اور ان کا طرز و طریقہ غیر الہی ہے، غیر الہی طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، طاغوتی حکومت ہے. حضرت سلیمان نے فوراً ہدہد ہی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جلدی جا کر اسے یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ فوراً تسلیم ہو جائیں، اگر تسلیم نہیں ہوتے تو پھر ہمارے حملے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت سلیمان کا پیغام پہنچا ان کے پاس، اس عورت نے جو صنعا کی تھی، سبا کی ملکہ سبا، اس نے اپنے کابینہ سے یا اپنے حکومتی اہلکاروں سے مشورہ کیا کہ اس طرح کے ایک بڑے سلطان کا، بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم طاغوتی سلسلہ ختم کر کے الہی حکومت کے تابع ہو جاؤ، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حکومتی اہلکاروں نے خوب جواب دیا کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، لیکن وہ ملکہ سبا اس نے کہا نہ، مجھے اس خط کے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور حکمران ہیں، اس کے سامنے مقابلہ کیے ہم میں سکت نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم تسلیم ہو جائیں. اور اسی ماجرا میں حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے اور اپنے اہلکاروں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں پر حاضر کرے. وہاں پر ایک عفریت نے کہا کہ میں حاضر کرتا ہوں فوراً، اس سے پہلے کہ آپ جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو حاضر کرتا ہوں. لیکن ایک اور انسان وہاں موجود تھا، آصف ابن برخیہ، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس علم کتاب تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے کہ پلک جھپکے میں تخت کو حاضر کر دیتا ہوں، اور یہی کام کیا انہوں نے، حضرت سلیمان کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہو گیا. اس طرح کی طاقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے علمی و سیاسی و اجتماعی قوت حضرت سلیمان کو عطا کی تھی. حضرت سلیمان نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قال، آیا 35 میں ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے خدایا مجھے معاف کر، میری مغفرت فرما، میری لغزشوں و کوتاہیوں سے درگزر فرما، وہب لی ملکن، اور مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ ایسی حکومت میرے بعد بھی کوئی نہ بنا سکے، اس طرح کی حکومت مجھے عطا فرما، انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، تیری ذات عطا کرنے والی ہے، تیرے پاس کمی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، مجھے اس طرح کی حکومت عطا فرما، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہی حکومت عطا کی۔ فسخرنا لہ الریاح، خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے حکومت دے دی سلیمان کو، اور نہ صرف بندوں پر بلکہ ہواؤں پر بھی فرمان چلتا تھا سلیمان کا، اور یہی وہ مطلب ہے جو علامہ اقبال اپنے افکار میں بیان فرماتے ہیں، کہ اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لے، اپنی اسلامی دینی شخصیت بنا لے، امت مسلمہ کو اس کی حقیقی اسلامی شخصیت مل جائے، عطا ہو جائے، تو نہ صرف یہ انسانوں پر غلبہ پا سکتے ہیں بلکہ ہواؤں پر، پہاڑوں پر، کائنات پر، افلاک پر بھی قبضہ پا سکتے ہیں، ان کو بھی تسخیر کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان و انسانوں کی حکومت ہو سکتی ہے اس طرح سے۔ فسخرنا لہ الریاح تجری بامرہ، ہم نے ان کے سامنے ہواؤں کو مسخر قرار دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھیں، رخا ان حیث و اصابہ و شیاطین کل بنا ان و غواس و آخرین مقرنین فی الاسفاد حاضہ عطاؤنا فمن او امسک، اور شیطان مغلوب ہو گئے تھے حکومت سلیمان کے سامنے، جتنے شیاطین تھے، انسانی و جنی شیاطین، حکومت ہی شیاطین کو مغلوب کر سکتی ہے، ورنہ انفرادی طور پر انسان شیاطین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت زمین بھری ہوئی ہے شیاطین سے، امریکہ شیطان اکبر ہے اور مغربی دنیا شیاطین ہے، عرب دنیا، حکمران عرب سارے شیاطین ہیں، شرق و غرب میں شیاطین ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں ہر طرف شیاطین، ان شیاطین پر کیسے غلبہ پایا جا سکتا ہے؟ ان شیاطین سے بھاگنے سے بھی انسان نجات نہیں پا سکتا، جہاں بھاگ کے جائیں گے پھر شیطان کے دامن میں ہیں۔ ان شیاطین سے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی طاقتور حکومت ہو جو ان شیاطین کو سرکوب کرے، جس طرح حضرت سلیمان نے تمام شیطانی طاقتوں کو سرکوب کر دیا اور اپنا تابع فرمان بنا لیا۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب و ان لہ عندنا لزلفا و حسن مآب، پھر اس کے بعد انبیاء دیگر کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ جاسیہ میں، سورہ جاسیہ 45 سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ جاسیہ آیا 16 میں، البتہ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے، تکراری مضمون ہے بنی اسرائیل کی حکومت کے بارے میں، چونکہ حضرت سلیمان بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت داود بنی اسرائیل میں سے، طالوت بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ سارے بنی اسرائیل ہی کا سلسلہ تھا، حضرت یوسف بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل ایک مفصل تاریخ ہے ان کی، اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے ہیں جن کا ذکر آیا ہے، اور جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ اس ملت نے، اس قوم نے اونچ نیچ بہت دیکھی ہے، عزت بھی دیکھی ہے اور ذلت بھی دیکھی ہے، برتری بھی دیکھی ہے و محکومی اور غلامی بھی دیکھی ہے۔ سورہ مبارکہ جاسیہ میں ہے، آیا 16 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، آسمانی منشور بھی عطا کیا، اور انہیں ہم نے حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق بھی انہیں دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے عالمین پر ان کو برتری بھی عطا کی ہے۔ پہلے بھی بارہا ذکر ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کئی حوالوں سے غالب رہے ہیں، صدیوں تک بنی اسرائیل کا غلبہ رہا، البتہ یکساں نہ، متواتر و مسلسل نہیں رہا یہ غلبہ، بعض ایام میں و بعض صدیوں میں یہ غالب رہتے، پھر سست پڑ جاتے، رائے خدا کو چھوڑ دیتے، شکست کھا جاتے، پھر ان کے اندر کوئی رہبر الہی مبعوث ہوتا، وہ آ کر ان کو پھر نجات دیتا، جس طرح اسیر ہو گئے تھے یہ مصر کے اندر، اسیر فرعون ہو گئے، اولاد یعقوب، حضرت یوسف کی حکومت قائم ہوئی، حضرت یوسف کی حکومت میں بنی اسرائیل کو بہت کھلی چھٹی ملی، انہوں نے فساد شروع کر دیا، اور بجائے اس کے کہ حضرت یوسف کا سرمایہ و حضرت یوسف کا ترکہ محفوظ رکھتے، جس طرح رسول اللہ کے بعد بعض لوگوں نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اور کھانے پینے میں لگ گئے، عیش و عیاشی میں مشغول ہو گئے، جس وجہ سے حکومت بنو امیہ کے ہاتھ جا لگی۔ یہی کام ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، حضرت یوسف نے مصر میں حکومت قائم کی، مصر نئی سرزمین تھی، بنی اسرائیل کا اپنا آبائی وطن نہیں تھا، مہاجر تھے، ہجرت کر کے گئے، اور ہجرت بھی اس طرح سے ہوئی کہ حضرت یوسف اسیر ہو کر وہاں فروخت کر دیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، پھر بھائی بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، اور اس طرح بنی اسرائیل وہاں منتقل ہو گئے، یعنی یعقوب و اولاد یعقوب، ان کے قبیلے 12 قبیلے مصر میں پیدا ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ یہ قبائل منحرف ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اور راہ الہی کو چھوڑ دیا، حضرت یوسف کا طور طریقہ ترک کر دیا انہوں نے، اور فرعون کے غلام بن گئے، اسیر ہو گئے فرعون کے۔ پھر حضرت موسیٰ ان کے اندر مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دی، حضرت موسیٰ کے نجات دینے کے بعد پھر یہ گرفتار ہوئے، پھر انہوں نے الہی راستہ ترک کر دیا۔ بہت نشیب و فراز ہیں بنی اسرائیل کی زندگی کے اندر، اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو آپ کے ہم نے آپ کو کتاب بھی دی، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، اور پاکیزہ رزق بھی دیا، اور آپ کو عالمین کے اوپر ہم نے برتری و فضیلت بھی عطا کی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ 124 میں، اس کو عمدن آخری، اس فصل کی آخری آیت کے طور پر رکھا ہوا تھا کہ سورہ مبارکہ بقرہ اس فصل کے حسن اختتام کے لیے، حضرت ابراہیم کے بارے میں پہلے آیات گزری ہیں جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے بہت ساری دعائیں طلب کی ہیں، ذریت صالحہ طلب کی ہے، امت مسلمہ طلب کی ہے، آخر الزمان میں ایک رسول طلب کیا ہے، جتنی بھی بنیادیں ہیں دین کی یہ سب حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی ذات کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے کچھ طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین خدا کے لیے، اور وہ بھی آئندہ صدیوں کے لیے خدا سے دعائیں مانگی، اور انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی عظیم مقام عطا کیا، اور حضرت ابراہیم کے بعد اولاد ابراہیم میں بنی اسرائیل بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، اور رسول اللہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل و اسحاق دو فرزند ہیں، ایک سے بنی اسرائیل شروع ہوئے ہیں نسل بنی اسرائیل، اور ایک سے رسول اللہ و اہل بیت اطہار ہیں۔ آیہ 122 میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے نسل اسرائیل، یاد کرو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یاد کرو کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین پر، تمام دنیا کے اوپر برتری عطا کی ہے، غلبہ عطا کیا ہے، جس طرح آج شیاطین کا غلبہ ہے پوری دنیا پر اور مسلمان محکوم ہیں، ایک زمانے میں الٹ تھا، الہی نظام غالب تھا اور شیطان محکوم تھے سارے، اور بنی اسرائیل کو قرآن کے ذریعے سے دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے تاریخ کا یہ ماجرا کہ آپ اپنی تاریخی برتری و تاریخی عظمت تمام کائنات کے اوپر، تمام دنیا کے اوپر، اس کو یاد کرو، ذہن میں رکھو. آپ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. چونکہ بنی اسرائیل اتنے غلبے و عظمت کے بعد زمانہ رسول اللہ میں گمراہ ترین قوم میں تبدیل ہو چکے تھے، سب سے زیادہ گمراہ تھے. یہ انبیاء کی اولاد تھے، سید تھے سارے، چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، یہ سب نبی تھے، اور یہ نبیوں کی اولاد تھی بنی اسرائیل. ظاہر جن کے سلسلہ نسب میں نبی ہیں، یہ اپنے زمانے کے سید تھے سارے. اور سید جب گمراہ ہو جائیں، وہ اودم مچائیں، جب فتنہ و فساد برپا کریں، سب سے زیادہ اودم مچاتے ہیں، فتنہ مچاتے ہیں. قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ تم تو ماضی میں اس طرح کا ایک درخشان و عالی و بعظمت ماضی رکھتے تھے، تم آج کیوں گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہو؟ آج کیوں دشمن دین بن گئے ہو تم؟ اور ہر گمراہی کے تم امام بن چکے ہو. ہر گمراہی میں یہود امامت کر رہے ہوتے تھے رسول اللہ کے خلاف، جو کام بھی ہوتا یہود پیش پیش ہوتے اس میں. اس لیے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. آج اولاد رسول اللہ سے جو سادات ہیں، بہت ساری جگہوں پر دین کے خلاف، یہ اولاد رسول اللہ سب سے زیادہ دین کے خلاف بعض علاقوں کے اندر یہ ہیں. اس وقت سپاہ صحابہ میں ہیں سید، واقعا اب مشہور، جیسے سب سید ہیں، مشہور ہیں کہ سید ہیں، سپاہ صحابہ میں دشمن اہل بیت ناسبی حقیقتا موجود ہیں. حتیٰ خود جو بعض شیعہ ہیں، نام نہاد شیعہ اور گمراہی کے امام، فساد کے امام ہیں، سید ہیں. گویا یہ خطاب ان کو ہے کہ آپ اولاد رسول سے ہو، اولاد انبیاء سے ہو، اور کیا کر کے رہے ہو؟ تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے کام نہیں آئے گی، جس دن تم پھنس جاؤ گے، اسیر ہو جاؤ گے، گرفتار عذاب ہو جاؤ گے، اور تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہاں تو آپ فون کروا لیتے ہو تھانے میں، جیل میں، اور آزاد ہو جاتے ہو، یا رشوت دے کے آزاد ہو جاتے ہو. قیامت کے نظام میں معاوضہ شامل نہیں ہے. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. تمہارے حق میں، مجرموں کے حق میں قیامت کے دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی تمہاری مدد کو بھی نہیں آئے گا. اس دن سے ڈرو، اس دن کے عذاب سے بچو تم. خوب، اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالی نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، جس طرح اشارہ ہوا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کچھ مراحل سے گزارا، اور پھر امامت و نبوت و رہبری کے درجے تک پہنچایا، جنہوں نے ایک ملت کو نجات عطا کی اسیری و محکومی اور غلامی سے. اس سے پہلے یہی ماجرا حضرت ابراہیم کے ساتھ ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مراحل سے گزارا، اور جب ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم پورے اترے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں امامت، حکومت، قیادت و رہبری امت کی و انسانوں کی عطا فرمائی. اور اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یہ میری ذریت میں بھی ہو، یہ امامت، یعنی جاری رہے یہ سلسلہ، نہ یہ کہ مجھ سے شروع اور مجھ پر ختم ہو جائے. اس لیے کہ یہ ضرورت تمام انسانیت کی ہے، تمام بشریت کی ضرورت ہے. ہر بشر قیامت تک آنے والا امامت کا محتاج و رہبری کا محتاج ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا, جن آزمائشوں میں حضرت ابراہیم پورے اترے. ان آزمائشوں میں مختلف آزمائشیں تھیں, جس طرح اشارہ ہوا پہلے بھی, آغاز میں ہی نوجوانی میں ہی حضرت ابراہیم کو جو گھر میسر آیا, یتیم تھے حضرت ابراہیم بھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں, جس طرح رسول اللہ یتیم تھے, حضرت ابراہیم بھی بچپن میں شیرخوارگی میں یا اس سے کچھ اگلی عمر میں, بہت ہی ابتدائی عمر میں یتیم ہو گئے, والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی, اور حضرت ابراہیم کو کی کفالت کرنے والے آزر تھے, جن کا قرآن نے نام آزر رکھا اور ان کو اب کہا ہے. اہل سنت کہتے ہیں اب کا مطلب والد ہے, لیکن علماء امامیہ کہتے ہیں نہ والد نہیں تھے, یا چچا تھے یا نہ کوئی معزز آدمی تھا بڑا اس وقت کا یتیم پرور, اور لیکن بت پرست گمراہ, فکری اعتقادی لحاظ سے گمراہ تھا, لیکن یتیم کو پال رہا تھا, یتیم کی پرورش کر رہا تھا, ویلفیئر کا کام بہت اچھا کرتا تھا, لیکن عقیدے کے لحاظ سے گمراہ تھا, بت بناتا بھی تھا اور بت سازی کے کارخانے کا مالک تھا یا سرپرست تھا, مینیجر تھا یہ آزر, جس فیکٹری میں بت بنتے تھے وہاں ماہرین بیٹھے ہوئے تھے سنگ تراش, سارا دن پہاڑوں سے مزدور پتھر لاتے, بڑے بڑے اچھے خوبصورت پتھر, اور اس کے کارخانے میں کاریگر بیٹھے ہوئے سارا دن بت بناتے تھے, اور یہ بت بعد میں بیچے جاتے بڑے مہنگے داموں, یہ بت فروخت ہوتے, لوگ انہیں خرید کے لے جاتے اور گھروں میں نصب کرتے, ان کو خدا مانتے اور مقرب خدا یا ایسے بتوں کو نشانیاں سمجھتے کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں, یہ شفیع ہیں ہمارے اللہ کے پاس, یا یہ خود خدا ہیں یا خداؤں کے پاس یا خدا کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. بہر کیف مکتب شرک کا ایک بڑا رہنما تھا آزر, اور حضرت ابراہیم اس کے گھر میں تھے. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر چلے گئے شیرخوارگی میں, دودھ پیتی عمر میں ہی, اور حضرت ابراہیم بھی اسی عمر میں منتقل ہو گئے. یہ فرعون کے لیے صلوات پڑھیے, جاگ کے سنیں کہ کہاں صلوات پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی ہے. سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں مصائب میں نعرہ لگا دیتے ہیں, وہ فضائل پہ رو پڑتے ہیں, جو ہی سوئے ہوتے ہیں جاگتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ مجلس کہاں پہنچی ہے. بھلے حضرت ابراہیم بھی یتیمی میں اس آزمائش میں, یہ پہلی آزمائش تھی, اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عظیم رہبروں کو یتیموں میں سے چنا ہے. ہمارے عموماً جسر علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمتیں تمہیں بدمست نہ کریں اور محرومیتیں تمہیں بدبخت نہ کریں. ہمارے یہاں یتیم بدبخت ہو جاتا ہے, یتیم نام ہی بدبختی کا ہے, یتیمی یعنی بدبختی, جبکہ قرآن مجید نے یتیموں کو بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو اس اوج پہ پہنچایا. حضرت موسیٰ یتیم, حضرت ابراہیم یتیم, رسول اللہ یتیم, اور بہت سارے اور عظیم ہستیاں یتیمی سے ان کی تربیت ہوئی نظام الہی میں, اور امامت اور راہبری اور قیادت کے اعلی منصب تک پہنچے, بے نظیر کردار, تاریخی کردار بن گئے وہ, جنہوں نے تاریخ بنائی و تاریخ سازی کی ہے. حضرت ابراہیم کو سرپرستی نصیب ہوئی ایک گمراہ انسان کی, جو نرم دل کا نرم تھا, خدمت خلق یعنی انسانیت کے حوالے سے یتیموں پر رحم کھانے والا تھا, لیکن خدا شناس نہیں تھا, ویلفیئر کے لیے اس میں جذبہ تھا کہ یتیموں کو بیواؤں کو راشن دیا جائے، لیکن خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا، معرفت نہیں تھی اللہ کی اس کو، جاہل تھا، نادان تھا، بت گر، بت فروش و بت پرست۔ اس قسم کے انسان کے گھر میں رہ کر حضرت ابراہیم کا ابراہیم بننا اور پھر اس واقعہ کا قرآن میں آنا، یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے اس کے اندر، کہ بعض اوقات محرومی انسان کو بدبختی کی راہ پہ نہیں لے کے جاتی بلکہ سعادت کی راہ پہ لے جاتی ہے محرومی، اگر انسان اس کو صحیح پہلو سے دیکھے۔ کتنی محرومیتیں ایسی ہیں جو نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، کئی محرومیتیں انسان کو سعادت تک پہنچا دیتی ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح طبیب کا طریقہ کار ہوتا ہے، طبیب علاج کرتا ہے، ایک علاج کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دوائیں دے کے، میڈیسن دے کے، انجیکشن لگا کے کیوں بیماری ٹھیک کر دیتا ہے، اور کچھ مشکلات طبیب ٹھیک کرتا ہے پرہیز کروا کے، محروم رکھ کے کہ تم نے یہ کچھ نہیں لینا، یہ نہیں کھانا، تاکہ ان چیزوں سے دور رہ کر تم صحت مند ہو جاؤ، تندرستی تمہیں نصیب ہو جائے۔ عزیزان، ہر محرومی بدبختی نہیں ہوتی اگر ہمیں اس کا راز پتہ چل جائے۔ بعض محرومیتیں انسان کو کسی اعلی مقصد تک پہنچانے کے لیے، فرض کریں مالی طور پر محروم ہیں، فقیر ہیں آپ، فقیریں تو گدا نہ بنیں، گدائی بدبختی ہے، کوئی فقیر گدا نہ بنے، فقیر ہونے میں عیب نہیں ہے، گدا ہونے میں عیب ہے، فقر بدبختی کا نام نہیں ہے، گدائی بدبختی کا نام ہے، گدا نہ بنے، خوددار بنے، فقر میں بھی خوددار بنے، اگر فقیر ہو کر عفیف رہے، اگر فقر کے ساتھ آپ نے عفت کو بھی جوڑ دیا تو یقین جان لے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اعلیٰ مقام تک عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں کے پاس مال و ثروت و دولت ہے شاید ان سے بالاتر مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے، شرط اس کی یہ ہے کہ فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ عفیف بھی رہو، باعفت رہو، بدبختی نہ اپنا لو تم، بدبخت نہ بنو، اور اپنے فقر کو اپنی رسوائی کا ذریعہ نہ بناؤ، بے شخصیت نہ بنو، اپنے آپ کو ضائع مت کرو، اپنی قیمت زائل مت کرو، چھوٹا مت کرو، حقیر مت کرو اپنے آپ کو۔ یہی محرومیت، یہی یتیمی آپ کو بہت اعلیٰ منزلوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا ہے تو یقیناً خدا نے کسی حکمت کے تحت آپ کے لیے ایک راستہ بھی کھولا ہے ساتھ، اس کی تلاش میں رہو۔ ایک سایہ بنایا ہے اٹھانے سے پہلے، پہلے خدا سایہ بناتا ہے پھر اٹھاتا ہے۔ یتیم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم صرف روتے ہیں اس سایہ کے لیے جو اٹھ گیا ہے، لیکن اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ سایہ اٹھانے سے پہلے خدا نے سایہ بنایا ہے۔ قرآن کا ایک فارمولہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم کوئی آیت اپنی نہیں اٹھاتے، کوئی نشانی اپنی نہیں اٹھاتے یا اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجل نہیں کرتے جب تک ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر نہ آئیں، اس وقت تک ہم کوئی سایہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ ذہن میں رکھیں، اب ہمارے سر سے بہت سارے سائے اٹھے ہیں لیکن خدا نے جو سائے اٹھائے ہیں ان کے متبادل خدا نے سائے بنائے بھی ہیں جن کی ہمیں پہچان نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب شہداء جنگ میں، ایران عراق جنگ میں، اس وقت اوزہ علمیہ قم میں تھے اور زمانہ جنگ میں، آئے روز شہداء کی لاشیں آتی تھیں، اور تھوڑی نہیں آتی تھیں، بہت زیادہ، ہر دن، ہر روز 10 شہداء، 20 شہداء، 100 شہداء، اور بساؤ کا تو اس سے بھی زیادہ تعداد پہنچ جاتی تھی۔ ایک ایک دن میں کئی کئی 100 شہداء کے جنازے اٹھتے تھے، اور ان میں بہت ہی کڑیل جوان، بڑے گبرو جوان، بڑے خوبصورت جوان، ہر طرح کا زندگی کا کردار ان کے اندر موجود ہوتا تھا. بعض صاحب اولاد ان میں سے ہوتے تھے, اور ایک شہید جب وہ شہید ہوا اور اس کا جنازہ قم میں حرم معصومہ میں لایا گیا تو اس کے چھوٹے سے بچے نے وہاں اپنے باپ کے جنازے پر تقریر کی اس نے, اور تقریر کر کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ گھبرانا نہیں, اب توجہ کریں کہ باپ اس کا شہید ہوا ہے, اور وہ بھی بہت بڑا کمانڈر تھا اس کا باپ, پورے ایک لشکر کا کمانڈر تھا جو شہید ہو گیا. اس کے بیٹے نے تقریر کی, چھوٹا سا بچہ, اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ گھبرانا نہیں, جنگ سے جی نہیں چرانا, تھک نہیں جانا. میں آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ مجھے یتیم سمجھ کر مجھے تسلیاں دیں, مجھے دلاسا دیں, میرے بارے میں پریشان نہ ہونا, کیونکہ میں احساس یتیمی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہا اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا ہے, شہید ہو گیا ہے, اور اس کو ایک اعلیٰ مقام و منزل نصیب ہوئی ہے, اور میرے لیے اس سے بہتر سایہ امام خمینی کی امامت کا و قیادت کا میرے سر کے اوپر قائم ہے, اور جب تک امام خمینی جیسی ہستی کا سایہ ہے میں اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتا.
زندہ ہے, 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 زندہ ہے.
انسان قرآن میں ذکر کیا گیا کہ انسان کفور ہے, کفور یعنی منکر, شاکر نہیں ہے, شکور نہیں ہے. قلیل من عبادی الشکور, وہ تھوڑے بندے اللہ کے شکور ہیں, اکثر کفور ہیں یعنی منکر, انکاری ہیں, اکثر انکاری ہیں. اس کی ایک مثال میں سادہ سی مثال لیتا ہوں, آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں. خداوند تعالیٰ نے انسان کو کئی دانت عطا کیے ہیں, مشہور ہے 32 ہیں, اب اوپر نیچے ہوتے ہیں, شاید پورے 32 کسی کے بھی نہ ہوں. ان میں سے ایک دانت دکھ جاتا ہے, ایک دانت میں درد ہوتا ہے, اور باقی 30 دانت سارے ٹھیک ہوتے ہیں. اب جس کے 30 دانت ٹھیک ہیں اسے 30 دانتوں کی ٹھیک ہونے کا شاکر ہونا چاہیے, لیکن وہ 30 دانتوں کا نام نہیں لیتا جو ٹھیک ہیں, صرف اس ایک دانت پہ روتا ہے جو خراب ہے, جس میں درد ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ 30 دانتوں میں سے اگر 15 درد کر رہے ہیں, 15 ٹھیک ہیں, پھر انسان کو رونا چاہیے, چونکہ آدھے دانت خراب ہیں. 30 ٹھیک ہیں, ایک خراب ہے, لیکن وہ 30 بھی بھول جاتے ہیں ہمیں, ان کے بارے میں آج تک شکر نہیں کیا کہ اے اللہ میرے 30 دانت تو نے بنائے اور یہ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ. لیکن ایک دانت درد کرتا ہے, انسان شاکی ہو جاتا ہے, وہ شکوہ کرتا ہے بارگاہ خدا میں. یہی حال ہے, ہم سے خدا ایک نعمت چھین لیتا ہے, وہ ہزار نعمتیں اس کے بدلے میں ہمیں عطا کرتا ہے. ہم نعمت شناس نہیں ہیں, اس لیے شاکر ہونے کے بجائے کفور بن جاتے ہیں, انکاری ہو جاتے ہیں, اور خدا کی نعمتوں کو چونکہ درک نہیں کرتے, جو سایہ اٹھا ہے صرف اسی کے فراق میں بیٹھے رہتے ہیں. کتنی مائیں ہیں ان کے بچے 20 سال 30 سال ہوئے فوت ہو گئے ہیں, ابھی تک روتی رہتی ہیں, اور 11 بچے ہٹے کٹے اس کے موجود ہیں, ان کی طرف اس کو توجہ نہیں, ان پر شکر نہیں کرتی خداوند تبارک و تعالیٰ. عزیزان, بعض اوقات ایک سایہ اٹھتا ہے, خدا کئی سائے انسان کے سر پر قائم کرتا ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا, اور اس کے بجائے ہم بدبختی کو اختیار کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم کی پہلی آزمائش یہ تھی کہ یتیم ہو گئے, دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ انتہائی نافہم انسان کی سرپرستی نصیب ہوئی, انتہائی نافہم انسان, جس کو حضرت ابراہیم بچپن سے سمجھاتے تھے. حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے تھے, آزر بڑی شخصیت تھا, کارخانہ بھی چلا رہا تھا, حکومتی عہدہ بھی تھا, حکومت کا مذہبی امور اس کے پاس تھے، یعنی بت پرستی کا حکومت کا شعبہ، آزر وزیر تھا حکومت کا، اور بت بیچتا بھی تھا، بت پرستش بھی کرواتا تھا، اور بہت سارے اور کام تھے، ویلفیئر کا کام بڑا اچھا کرتا تھا، یتیموں کی بیواؤں کی خدمت نگہداری کرتا تھا، لیکن دشمن خدا، نافہم، مشرک اور شرک کی تعلیم دیتا تھا۔ گار میں ہمیشہ، حضرت ابراہیم اور آزر میں ہمیشہ آپس میں یہ بات چیت رہتی تھی، اختلاف رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم روزانہ اعتراض کرتے اس پر کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا گھڑ رہے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو، یہ کیا فائدہ دیتے ہیں تمہیں، چھوٹا بچہ بڑے کو، بوڑھے کو سمجھا رہا ہے۔ یہ دوسری آزمائش تھی کہ حضرت ابراہیم آبا کی اندھی تقلید نہیں کی۔ ہم اگلی فصل میں اس موضوع کی طرف آئیں گے، آبا کی اندھی تقلید انسان کو گمراہ کر دیتی ہے کہ ہم تو دیکھتے آئے، اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے میں بھی اپنے بڑے کو، اپنے آب کو بت پوچھتا دیکھتا رہا ہوں، تو پھر میں آبائی طریقے کو جاری رکھوں، آبائی طریقہ تو آزر کا طریقہ ہے۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم بچپن سے الہی راہ پر ہیں اور یہ اب آبائی راہ پر ہے۔ حضرت ابراہیم نے آبائی راستہ نہیں اپنایا، الہی راستہ اپنایا ہے۔ یہ دوسری آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی، اور آسان نہیں ہے۔ جس گھر کے اندر ماں باپ آبائی ہوں اور بچہ الہی پیدا ہو جائے، ہیں ایسے گھر، اکا دکا نمونے آج بھی موجود ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بچہ الہی راہ پر ہے اور ماں باپ آبائی راہ پر ہیں، یہ شیطانی راہ پر ہیں، ہیں ایسے بچے۔ ایک بہت ہی مومن آدمی، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بچے نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن کہہ رہے تھے میں نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اللہ کو مان، ہماری ناک نہ کاٹ، تو دین کی طرف مت جا، ہم معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے، ہماری عزت ہے معاشرے کے اندر، اور تیرے مدرسے میں جانے سے ہماری معاشرتی ویلیو ساری خراب ہو جائے گی۔ یہ بالکل ابراہیم اور آزر والا ماجرا ہے کہ بچہ، بیٹا کہہ رہے میں ادھر جانا چاہتا ہوں، باپ ہاتھ جوڑ رہے کہ خدا کو مان اور اللہ کی طرف نہ جا، اللہ کو مان اور اللہ سے دور ہو، بھاگ اللہ سے، اللہ کو مان کے۔ اکا دکا نمونے ہوتے ہیں اس طرح کے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اگر انسان پورا اترے، الہی راہ میں آبائی راستے جب آ جائیں، حائل ہو جائیں، ان آبائی راستوں کو پھلانگنا، عبور کرنا اور اپنے الہی راستے کو جاری رکھنا، یہ ابراہیمی سیرت کا نام ہے، اور یہ بصیرت ہے اعلیٰ۔ حضرت ابراہیم کی نوجوانی میں، بچپن میں اتنی اعلیٰ بصیرت ہے حضرت ابراہیم کی کہ ایک دن کے لیے بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوئے، بت گری کی طرف، بت اچھا نہیں لگا حضرت ابراہیم کو۔ عزیزان، آپ کے آنکھوں کے سامنے بہت سارے کام انجام پاتے ہیں، آپ کا ضمیر نہیں مانتا ان کو، آپ کی عقل نہیں مانتی، لیکن آپ تسلیم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بڑوں کو یہ جب کرتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ وہیں تسلیم، اپنی عقل کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ بڑے یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ ٹھیک ہی ہوگا، چونکہ بڑے کر رہے ہیں۔ یہیں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، چونکہ بڑے یہ کام کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے۔ نہ عزیزان، بڑوں کا کوئی کام کرنا اس کے ٹھیک ہونے کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہونے کی علامتیں اور ہیں، حق ہونا چاہیے وہ، اور حق کی علامتیں اس راہ کے اندر اور اس عمل کے اندر ہوں، بے شک بڑے کر رہے ہوں یا بڑے اس راہ کو انجام نہ دے رہے ہوں، بڑوں نے ترک کر دیا ہو وہ راستہ، وہ ہے حق کا راستہ ہے۔ آزمائش ابراہیم میں دوسری آزمائش یہ ہے کہ جب ابراہیم جوان ہوتے ہیں، نوجوان، ابھی غلام یا فتا، غلام عربی زبان میں جوان کو کہتے ہیں، بعد میں یہ نوکر کے لیے استعمال ہونا فارسی میں شروع ہوا ہے۔ عربی زبان میں غلام نوکر کو نہیں کہتے یا زر خرید کو نہیں کہتے، عربی میں اور فارسی میں فرق ہے۔ فارسی میں غلام، جس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، اس کو فارسی میں غلام کہتے ہیں، اردو میں بھی غلام کہتے ہیں، لیکن عربی میں غلام جوان کو کہتے ہیں۔ لہذا روایات میں، کربلا کی تاریخ میں بھی، کربلا میں جو موجود جوان ہیں ان کے لیے لفظ غلام لکھا ہوا ہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ایک خوبصورت غلام آیا، یہ عربی اصطلاح کے مطابق غلام ہے، یعنی ایک جوان، ایک عمر انسان کی ایسے ہوتی ہے جس میں اس کو غلام کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں، یہ ذہن میں رہے۔ اردو فارسی میں غلام اس زرخرید کو کہتے ہیں جس کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے، اور عربی میں غلام اسے نہیں کہا جاتا جیسے ہم اردو اور فارسی میں غلام کہتے ہیں، عربی میں غلام اسے کہا جاتا ہے جیسے اردو اور فارسی میں جوان کہا جاتا ہے، اردو میں جوان یا فارسی میں بھی اسے جوان کہتے ہیں، اسے عربی میں غلام کہتے ہیں۔ فتح جوان ہی کو کہتے ہیں، اس بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، فتح جس طرح لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے، بہادر مرد، بہادر جوان کو فتح کہتے ہیں، برگر جوان کو فتح نہیں کہتے، بریلر کو فتح نہیں کہتے۔ فتح یعنی بہت دلیر، بہت نڈر، بہت بہادر، جس کے اندر مروت و مردانگی اوج پر ہو، جس کے اندر غیرت، شجاعت، دلیری ہو، بصیرت ہو، ایسے جوان کو فتح کہتے ہیں، لا فتح الا علی، جو مغلوب نہ ہوتا ہو، ڈرتا نہ ہو، جھجکتا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم اس ایج میں تھے جس ایج میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم نے عنفوان جوانی میں، آغاز جوانی میں دیکھا کہ صنم کدہ ہے، اس شہر میں مرکز فساد یہ بت خانہ ہے، سب لوگ یہاں آتے ہیں، طرح طرح کے مختلف سائزوں کے بت ہیں، اور ہر مقصد کے لیے ایک بت ہے، ایک بت ہے شفا دینے کے لیے، ایک بت ہے رزق کے لیے، ایک بت ہے صحت کے لیے، ایک بت ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک بت ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے، ایک بت ہے بارش برسانے کے لیے، ایک بت ہے موسم اچھا ہونے کے لیے، ہر چیز کا ایک بت ہے، ایک زنانہ بت ہے، ایک مردانہ بت ہے، ایک اس قبیلے کا، ایک اس قبیلے کا، ایک عجیب و غریب قسم کا کلیکشن تھا وہاں پر بت قدے میں، ہر سائز کا اور ہر طرح کا بت وہاں پر موجود ہے، وہی بت جو ابھی مختلف اور شکلیں اختیار، علامہ اقبال کے بقول کہ یہ تہذیب کہن کے بت تھے، تہذیب نوی کے بت الگ ہیں، نئی تہذیب کے بت بھی ہیں، یہ تہذیب کہن کے بت تھے لکڑی اور مورتی کے، تہذیب نو، تہذیب جدید و تہذیب نوی کے بت وہ بھی موجود ہیں، ان کی بصیرت آج کے ابراہیم میں ہونا ضروری ہے۔ حج پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کارگاہ رکھی ہے، حج کارگاہ ہے الہی، اور اس کارگاہ میں مقصود یہ ہے کہ ابراہیم بنائے جائیں، جس طرح علامہ اقبال کا یہ ادراک ہے، فہم ہے بہت عالی، کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، ہر زمانہ ہر نسل اپنے ابراہیم کو ڈھونڈ رہی ہے، جن کو ڈھونڈ رہی ہے ہر نسل وہ نہیں مل رہا اس کو، اور اس کے بجائے کچھ اور دوسرے مل رہے ہیں اس کو، تلاش کسی اور کی ہے، ملتا کوئی اور ہے، جس طرح یہ بعض لوگ ہیں جوان لڑکیاں گھر میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہیں اور کس کی تلاش میں ہیں، سپنوں کے شہزادے جو آئے ہماری بیٹی کو، وہ پہلے زمانے میں کہتے تھے جو آئے سفید گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے اور شہزادہ اور ہماری دلہن کو لے کے جائے اور محلوں میں اور وہاں پر، آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شہزادہ امریکہ سے یا برطانیہ سے یا کینیڈا آسٹریلیا سے آئے اور لڑکی کا ویزا بھی ساتھ لے کر آئے، اپنا ویزا بھی ساتھ لے کر آئے۔ خب اس طرح کا کوئی شہزادہ آئے، کوئی مثلا سکالر آئے، کوئی پی ایچ ڈی آئے، کوئی برگیڈیئر آئے، کوئی ڈاکٹر آئے، اور اس کے لیے لڑکیاں بٹھا کر رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ وہ آئے، اور آ بھی جاتا ہے لیکن آتا ہے ٹائی پہن کر، تھری پیس سوٹ میں آتا ہے اور انگلش بولتا آتا ہے، ہیلو ہائی کر کے آتا ہے، ساس کو ساس کے بجائے مما کہتا ہے اور پپا کہتا ہے، سسر کو پپا مما، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا انٹلیکچوئل داماد ملا ہے ہمیں، مثلا یہ ابھی جہاز پر بٹھا کر ہماری دلہن کو جنت میں لے جائے گا، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مزنگ چنگی پہ چرس بیچتا ہوا پکڑا جاتا ہے وہاں۔ وہ پھر آ جاتے مولانا کے پاس، مولانا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. کیا دھوکہ ہوا؟ کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنا تھی اور ہم سمجھے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 3 دفعہ پی ایچ ڈی ہے یہ، لیکن بعد میں پتہ چلا 3 بیویاں ہیں اس کی پہلے سے ہیں. ہمیں اس نے کہا تھا میں ٹرپل پی ایچ ڈی ہوں، اور بعد میں پتہ چلا اس کی 3 بیویاں پہلے سے ہیں. اب ہماری بیٹی کو بھی بدبخت بنایا اس نے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کی تمنا میں اور آرزو اور انتظار میں ہوتے ہیں، ہمیں ملتا کوئی اور ہے. خوب یہی حال ہے اس وقت ملت پاکستان حکمرانوں کی انتظار میں ہے. کیسا حکمران چاہیے جو پاکستان میں امن قائم کرے؟ وہ آتا ہے آ کر ٹرپل پی ایچ ڈی پاکستان کو ہی فروخت کر کے چلا جاتا ہے، پہلے سے زیادہ بدبختی میں ڈال کر چلا جاتا ہے. اسی طرح تشیع پاکستان کا کس کی انتظار میں ہے، کس کی منتظر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کسی کی انتظار میں ہے، لیکن ملتے کون ہیں اس کو؟ ملتے ہیں بپاری، پیشاور، سامری، ٹھگنے والے، اور اپنا استفادہ، اپنی شخصیت بنا کے، اپنی انجمن بنا کے ملت کے درد وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ملت کے دردوں کے مرثیے پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح امام حسین کے مرثیے پڑھنے والے، وہ کتنا دل سوز مرثیہ پڑھتے ہیں. امام حسین کے مصائب پڑھنے والے اتنے سوز کے ساتھ مصائب پڑھتے ہیں کہ انسان کو رونا آ جاتا ہے، لیکن ان مصائب کے بدلے میں کرتے کیا ہیں؟ امام حسین کے مصائب کا مداوع نہیں کرتے، ہر مصائب کے ہر جملے کے بدلے میں اپنی مصائب حل کر لیتے ہیں. ہر مجلس مصائب کا 1-1.5 لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں، خوب ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ان کا بینک اکاؤنٹ بن جاتا ہے، ان کے بچے اعلیٰ اکیڈمیوں میں پڑھ لیتے ہیں، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. امام حسین کی مصیبت وہیں پر رہتی ہے. اب اسی طرح ملت کے مصائب پڑھنے والے کہ ملت مصائب کا شکار ہے، ہم نے ملت کو مصائب سے نکالنا ہے، وہ ملت کے مصائب سے مصائب وہیں رہتے ہیں، خود کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، خود انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، کوئی گاڑی، بنگلہ، کوئی پوسٹ، کوئی مقام، کسی جگہ عضویت مل جاتی ہے انہیں، کوئی نہ کوئی ویلیو بنی جاتی ہے ان کی. اس طرح نہیں نجات ملتی. ہم جس کی انتظار میں ہیں وہ آنا چاہیے. کس کی انتظار میں ہے زمانہ؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. زمانہ ابراہیم، ابراہیم یعنی بت شکن، نہ بت ساز، نہ آزر، نہ بت گر، نہ بت فروش، نہ سامری. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. خب اس دور کا ابراہیم کہاں سے ملے؟ ابراہیم سازی کہیں ہو رہی ہے؟ کہیں ابراہیمی کردار بن رہے ہیں؟ بھلے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے ابراہیم سازی کا، ابراہیم بنانے کا، اور وہ حج ہے. لہذا باصلاحیت لوگوں کو کہا، مستطیع لوگوں کو کہا، آمادہ لوگوں کو کہا، فٹ انسانوں کو کہا کہ تم سارے آؤ اور آ کر اس سنگلاخ زمین پر، اس گرم زمین پر، اس صحراؤں میں آؤ تاکہ ابراہیم بنو تم، چونکہ تمہارا زمانہ صنم کدہ ہے. صنم کدوں کو آزر نہیں بلکہ ابراہیم چاہیے، بت شکن چاہیے ہوتا ہے، جو بت توڑے. تہذیب کہن کے بت ہوں یا تہذیب نو کے بت ہوں، اور تہذیب نو کے بت زیادہ سخت ہیں، ان کو توڑنا زیادہ مشکل ہے، چونکہ تہذیب کہن سادہ تہذیب تھی، تہذیب نو پیچیدہ تہذیب ہے. تہذیب نو کے بت پیچیدہ بت ہیں، اور آزری تہذیب نو کی آزری پیچیدہ ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ تو اور میں تو کسی اور راہ پر ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ نہ مجھ میں کلیم کا سلیقہ ہے اور نہ تجھ میں خلیل کا طریقہ ہے، نہ تو کلیم ہے، نہ تو موسیٰ ہے، نہ میں ابراہیم ہوں، نہ سلیقہ تجھ میں خلیل کا، نہ قرینہ مجھ میں، نہ قرینہ تجھ میں کلیم کا، نہ سلیقہ مجھ میں خلیل کا. تو ہلاک جادو یہ سامری، میں قتیل شیوائے آزری. ہم دونوں کلیمیت و خلیلیت سے بہت دور ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں؟ ہم آزریت و سامریت کے کشتے شدگان ہیں. تو اسیر جادو یہ سامری، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اپنی نسل کو، تو اسیر جادو یہ سامری، میں قتیل شیوائے آزری. خوب منتظر ہے یہ زمانہ سنم کدا و بت کدا جہان ابراہیم کا، بت شکن کا، لیکن ملتے اس کو بت فروش، بت گر و بت پرست ملتے ہیں. کلیم کے انتظار میں بیٹھا ہے، سامری آ جاتا ہے کلیم کے لبادے میں، اور خلیل کی منتظر جو ملت بیٹھی ہے اس کو آزری مل جاتا ہے خلیل کے لبادے میں، اور وہ آ کر اس کو مزید بت گارتر، بت فروشتر و بت پرستر بنا کے چلا جاتا ہے. ابراہیم سازی پہلے ہو، خوب ہم منتظر تو ہیں، کلیم و خلیل کے منتظر تو ہیں. قرینہ خلیل و سلیقہ کلیم کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی تربیت کی جائے. تربیت سے مراد یہ نہیں کہ فقط مسجدوں کے پیش نماز تربیت کیے جائیں، نہ، ملت کی نجات کے رہنما تربیت کیے جائیں. ایسا تعلیمی نظام ہو، ایسا تربیتی سلسلہ ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے سمبولک طور پر، تمثیلی طور پر، نمونے کے طور پر حج قائم کیا ہے تاکہ او سیکھو. ابراہیم سازی ایسے ہوتی ہے. حج پہ انسان حاجی بننے نہیں جاتا، اپنے دور کا ابراہیم بننے جاتا ہے، اپنے زمانے کا ابراہیم بننے جاتا ہے، سلیقہ خلیل سیکھنے جاتا ہے، وہ قرینہ خلیل سیکھنے جاتا ہے. اگر قرینہ خلیل سیکھ کے نہ آئے، خود ایک بت فروش و بت گر و بت پرست بن جاتا ہے، اور خود کسی سامری کا، ملت کو دھوکہ دینے والے کسی سامری کا جز بن جاتا ہے. عزیز من، ابراہیم سازی، یہ کردار ابراہیمی کسی جگہ بننے چاہیے. کوئی ایسا کارخانہ ہو، کوئی ایسی فیکٹری ہو جس میں عام معمولی یتیم بچے، بے سرپرست بچے، وہ ابراہیم بنائے جائیں. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ سلسلہ قائم کیا ہے، ابراہیم سازی کی جائے، کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. مجھے ہے سنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ. ان سنم قدوں کو ابراہیم چاہیے، نہ آزر. سنم قدے میں آزر آتا ہے، پہلے دیکھتا ہے چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینشن ہونی چاہیے، مزید اس میں وسعت ہونی چاہیے، کم ہے، چھوٹا بت قدا ہے، لہذا ہم بھی تعاون کرتے ہیں، بڑا بت قدا بناؤ. آزر کو دوست مل گیا ہے، بت شکن کی ضرورت ہے. اور ابراہیم نے یہ کام کیا، نوجوانی میں یہ کام کیا حضرت ابراہیم نے، بت توڑے، اور بت بھی بڑی عقل مندی سے توڑے. پہلے چھوٹے بتوں کو آ کر دن انتخاب کیا، عید کا دن، جشن کا دن، میلے پہ گئے ہوئے تھے ساری قوم، اور سنم کدہ خالی تھا. حضرت ابراہیم نے کلاڑا لیا اور آ کر جتنے چھوٹے بت تھے ان میں سے کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا کے خود چلے گئے. تسلی سے جا کر چھپے نہیں، اپنے گھر چلے گئے، بھاگے نہیں، فرار نہیں کیا. واپس قوم آئی، دیکھا بت کدا ویران ہے، عزاداری شروع ہو گئی، کوہرام برپا ہو گیا، آہ وا ویلا، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، اب عذاب آنے والا ہے، یہ خدا ناراض ہو جائیں گے. لہذا فوراً حکومتی جلسہ تشکیل پایا اور سوال ہوا کہ کاروائی کس کی ہے. سب نے بالاتفاق کہا کہ ابراہیم کی ہے. اتنی ستھری کاروائی ہے کہ کسی اور کا شک بھی نہیں ہو سکتا. اتنی صفائی سے کاروائی کی حضرت ابراہیم نے، کہا کہ یہ کاروائی صرف ابراہیم کر سکتا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی کاروائی کرنے والا نہیں ہے. فوراً ابراہیم کو بلایا گیا. اب ابراہیم نے وہاں پر اپنی حکمت کے تحت تجاہل اختیار کیا، پوچھا کیا ہوا ہے، حالانکہ خود کیا تھا سارا کچھ. پوچھا کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان ہو، کیوں منہ لٹکے ہوئے ہیں تمہارے؟ کہنے لگے کہ تو ابراہیم، تجھے معلوم ہے کہ ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے. کہا کس طرح توڑا ہے، ماجرا بتاؤ. کہا ہم عید کرنے باہر گئے ہوئے تھے میلے پہ، واپس آئے تو دیکھا چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا لٹکا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر اسی نے توڑا ہوں گے، جب بڑا بت سالم ہے اور کلاڑا بھی اس کے پاس ہے، تو اس نے چھوٹے بتوں کو کوئی حکم دیا ہوگا، انہیں کہا ہوگا شور نہ کرو، یہ چپ کر کے نہیں بیٹھے. اسے غصہ آیا، اس نے سر توڑنا شروع کر دیا. کیا ابراہیم، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو لکڑیاں ہیں، مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، یہ بھلا بولتے کہاں ہیں، یہ آرڈر کیسے دیتے ہیں، فرمان کیسے مانتے ہیں، نافرمانی کیسے کرتے ہیں، یہ تو لکڑیاں ہیں، مورتیاں ہیں، ہلتے جلتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ احمقو, جو سنتے نہیں ہیں, جو بولتے نہیں ہیں, جو کوئی رد عمل نہیں دکھا سکتے, وہ تمہارے خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ ان کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے؟ ابراہیم نے بت شکنی کی, بظاہر مورتیاں توڑیں, لیکن حقیقت میں حماقت کا بت توڑا, جاہلت کا بت توڑا, بے شعوری کا بت توڑا, اور بیداری کی لہر اور کرنٹ پیدا کیا ان کے اندر اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا. بیدار ہوئے, ہوشیار ہوئے, سوچنا شروع کیا کہ واقعاً یہ بت, یہ واقعاً خدا کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے, جب سنتے نہیں ہیں, بولتے نہیں ہیں, یہ حرکت نہیں کرتے, عکس العمل نہیں دکھاتے, یہ کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں ہمارے؟ بہر کیف لوگ ہوشیار ہو گئے, لوگ بیدار ہو گئے, لیکن قومیات کے ٹھیکیدار بگڑ گئے, بت پرستی کے سرپرست بگڑ گئے, جن کا بزنس تھا وہ ناراض ہو گئے, حکومت ناراض ہو گئی. انہوں نے کہا نہ, لوگ بیدار ہو گئے, اکثریت لوگوں کی بیدار ہو گئی, وہ آپے میں آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو واقعاً بے شعوری ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ آبا کا طریقہ غلط ہے یہ. لہذا ابراہیم کے حامی بن گئے, ابراہیم کے ساتھی بن گئے, لیکن ابراہیم اسیر ہو گئے. ابراہیم کو پکڑ لیا گیا, سزا تجویز ہوئی کہ سخت سزا دی جائے, عبرتناک. اور سخت سزا کے لیے یہ ہے کہ شرق و غرب کا ایندھن جمع کیا جائے, جنگلات کاٹے جائیں, کمپنیوں کو ٹھیکہ دے دیا گیا, اور مال گاڑیاں لدی ہوئی آ رہی ہیں اطراف سے, دائیں بائیں سے, جہاں جہاں جنگلات تھے کاٹ کے, کہ ایک اتنا بڑا الاؤ جلائیں جس میں ابراہیم کو جلانا ہے کینے اور غصے کی وجہ سے. یہ کام کر تو لیا انہوں نے, چند دن لگ گئے ان کو آگ بھڑکانے میں, آگ کا الاؤ, درختوں کا ایک پہاڑ لگا دیا, کٹے ہوئے درختوں کے تنے, اور ان کو آگ لگائی. آگ لگا کے اب بے وقوفوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اتنی زیادہ آگ جلا دی ہے کہ اس میں قریب جانا بھی ممکن نہیں ہے. اب مشکل یہ کھڑی ہوگی کہ ابراہیم کو ڈالیں کیسے اس میں, ابراہیم کو ڈالنے جائیں گے تو پہلے خود ہی جل جائیں گے. وہاں پر انجینئر ان کے کام آئے اور انہوں نے فوراً منجنیک بنائی کہ ہم دور سے ابراہیم کو آگ میں پھینکیں گے, اور یہ ماجرا ہوا, حضرت ابراہیم کو انہوں نے منجنیک میں رکھ کر آگ میں پھینکا, اور ابراہیم پریشان نہیں ہوئے, کسی لحظہ پریشان نہیں ہوئے, اس آگ میں کود گئے حضرت ابراہیم. اور آگ میں کودنے کے لیے عقل نہیں بلکہ عشق چاہیے. یہ میدان عشق کا میدان ہے عزیزان من, یہ عشق کا میدان ہے. عشق کو گرمی نہیں لگتی, عشق کو سردی نہیں لگتی, عشق تھکتا نہیں ہے, عشق افسردہ نہیں ہوتا, عشق مرجھاتا نہیں ہے, عشق آگ میں اور تیز تر ہو جاتا ہے, عشق سختی میں اور تند تر ہو جاتا ہے. یہ عقل ہے حسابگر جو تھک جاتی ہے, جو مرجھا جاتی ہے, جو پریشان ہو جاتی ہے. یہ مزاج ہے, طبیعت ہے انسان کی جو مغلوب ہو جاتی ہے, ورنہ عشق انسان کو اور مصائب کے اندر اور تیز تر ہو جاتا ہے. عشق شہوت نہیں ہے, شہوت اور چیز ہے اور عشق اور چیز ہے. نر اور مادہ میں کبھی بھی عشق نہیں ہوتا, شہوت ہوتی ہے. شہوت کو عشق کہنا غلط ہے, عشق کی توہین ہے. عشق صرف خدا سے ہے, عشق فقط خدا سے ہوتا ہے انسان کو, اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مظاہر اور اللہ کی آیات کے علاوہ کسی چیز سے انسان کو عشق نہیں ہوتا. یہ عشق ہے. علامہ اقبال کے بقول کے صبر صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق. خلیل بھی عشق کا نام ہے اور حسین بھی عشق کا نام ہے. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ سب عشق ہے عزیز من. اب عاشقوں کے میدان میں کاروباری آ گئے ہیں, تاجر آ گئے ہیں, عاشقوں کے میدان میں شہوتران آ گئے ہیں. عاشق جو اللہ کے عاشق ہیں وہ حوروں کے چاہنے والے آ گئے ہیں, ان کو گرمی لگ جاتی ہے, عاشقوں کو نہیں لگتی. کربلا میں عاشق گئے, انتہا کی گرمی تھی لیکن عاشقوں کو نہیں لگ رہی تھی. گلزار تھا میدان کربلا, عشاق کے لیے گلزار تھا, جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے وہ میدان گلزار تھا. کیا واقعاً کربلا میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں, ٹھنڈا فریج کا پانی مل رہا تھا, پیاس, بھوک, خوف, مصائب, سختی, ریت بھی گرم, آسمان بھی گرم, زمین و آسمان گرم, دریا کے کنارے پہ پیاسے, فرات کے کنارے بیٹھا ہوا لشکر پیاسا. لیکن کس طرح بلبلا نہیں رہا، چیخ نہیں رہا، نکلنے کے لیے بیتاب نہیں ہے، بلکہ سالار عشق، کاروان سالار عشق چراغ بجھا کے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن کوئی بھی اٹھ کر جانے کے لیے تیار، ان کو کہہ رہا ہے کہ تم پیاسے ہو، باہر پانی موجود ہے، جا کر پانی پی لو، تم تھکے ہوئے ہو، تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی، باہر جا کر کسی چھاؤں میں، کسی ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر پانی پی کے آرام سے سو جاؤ، اپنے تن کی ساری تھکاوٹ دور کر لو، لیکن عشاق کاروان سالار عشق سے دور نہیں ہوتے۔ عزیزان، یہ عشق کی کہانی ہے۔ عقل بھاگ جاتی ہے، مزاج بھاگ جاتا ہے، طبیعت بھاگ جاتی ہے، شہوت بھاگ جاتی ہے، حوروں کے چاہنے والے اور پیسوں کے چاہنے والے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے سستی حور ملتی ہے، مہنگی حور نہیں چاہیے، حوریں سستی بھی ہیں، لیکن عشق اپنے میدان کو ترک نہیں کرتا۔ عشق آگ کو گلزار بناتا ہے، عشق آگ ہر آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے انسان کے لیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے خوب اسی منظر کو بیان کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام، ابھی عقل استخارہ نکال رہی ہے کہ کودوں یا نہ کودوں۔ عقل کیا تھی؟ نمرود کی بیٹی جو حضرت ابراہیم سے بہت متاثر تھی، حضرت ابراہیم کو حق بجانب سمجھتی تھی، وہ کہتی تھی ابراہیم ٹھیک ہیں، صحیح راہ پر ہیں، ابراہیم جس مسلک کی بات کرتے ہیں درست مطلب ہے، لیکن عقل سے سمجھی تھی، لہذا کھڑے ہو کر استخارے نکال رہی تھی کہ میں بھی اس راہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بتوں کی مخالفت کروں یا نہ کروں۔ اسے پتا تھا اگر میں نے مخالفت کی مجھے بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف سے اسے دور کھڑے ہوئے آگ کی شدت پہنچ رہی تھی، جرت نہیں ہو رہی تھی اس کی آگ کی طرف جانے کی، اور تذبذب و تردد میں کھڑی ہوئی تھی۔ عقل ہے محو تماشا لبے بام، ابھی عقل چھت پہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے اور جرت نہیں ہو رہی، اور عشق آگ میں کود بھی گیا ہے، اور یہ عشق ابراہیم کا غلبہ تھا جو آتش نمرود پر غالب آ گیا عشق۔ عزیزان، اور یہ قانون ہے، ابراہیم وہی ہوتا ہے جو عاشق ہو، عاشقوں کے میدان میں عاشق آتے ہیں، عاشقوں کے میدان میں تاجر نہیں آتے، شہوتران نہیں آتے۔ شہوتران آئے تھے کربلا میں، کوفی حوروں کے پجاری، انہیں پتا تھا یہ مہنگی حوریں ہیں، گردن کٹوا کے حور تک پہنچنا بہت مہنگا پڑتا ہے، کوفہ میں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پی کے حور تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ گرمی کربلا کی، صحرا کی، اس کے اندر رہ کر خدا تک پہنچنا، یہ صرف عشاق کا کام ہے، اور عشاق کو اجازت دی گئی آپ چلے جائیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم کی آزمائشیں بے انتہا آزمائشیں تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مختلف مارکوں میں ڈالا، مبتلا کیا، تائیں کے بڑھاپے کو جا پہنچے حضرت ابراہیم 80 سال کی عمر میں۔ 80 سال کی عمر میں خدا نے بیٹا دیا، جب عموماً بچوں کی عمر نہیں ہوتی، 80 سال میں اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل، اور جو ہی پیدا ہوئے خدا نے کہا اسے لے جاؤ، جا کے وادی غیر ذی زر میں پہنچاؤ۔ وادی غیر ذی زر یعنی ایسی وادی بے آب و علف، جہاں پانی کی بوند نہ زمین سے نکلتی ہو نہ آسمان سے ٹپکتی ہو، زراعت ناممکن ہو، جہاں پر فصل نہ اگتی ہو، سبزہ نہ اگتا ہو، ایک پتا بھی نہ نکلتا ہو، ایسی وادی میں جا کر اپنے شیرخوار اور اپنی زوجہ کو چھوڑو۔ اور حضرت ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں حسرتوں کا بیٹا، 80 سال بعد جس کو بچہ ملا ہو، کتنا لاڈلا بچہ ہے۔ کل آپ نے سنا ام موسیٰ کا واقعہ، ام موسیٰ کو جوانی میں بچہ ملا تھا اور دریا میں ڈال دیا، موسیٰ حضرت ابراہیم کو خدا نے 80 سال کی عمر میں، 82 سال کی عمر میں بچہ دیا، اور اسی شیرخوارگی میں جا کر دریائے نیل سے بھی زیادہ خطرناک جگہ جا کر چھوڑائے، مکہ کے اندر، مکہ جس میں پانی کی بوند نہیں ہے، جس میں ایک پتا بھی نہیں ہے، درخت تو کہیں دور تک نہیں ہے کہ اس کے سائے میں جا کر بیٹھے، اور درندے چاروں طرف، تپتے پہاڑ، ٹیمپریچر ہائی درجے کا، دھوپ، اور وہاں پر اپنی زوجہ و بچے کو چھوڑ کر حکم ہوا کہ واپس فلسطین واپس آ جاؤ، اپنی تبلیغ کی سرزمین پر واپس آ جاؤ۔ چھوڑ کر واپس آتے ہیں، وہ جو تھوڑا بہت زاد و راہلہ دے کے جاتے ہیں، دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے پانی بھی اور راشن بھی، ماں بھوکی ہو جاتی ہے بچہ پیاسا، اور ماں چونکہ صبور ہے بھوک کو برداشت کر رہی ہے، لیکن شیرخوار اب اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، سایہ بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے، رونا شروع کرتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے اور ماں دوڑتی ہے بچے کے لیے کہیں سے مدد مانگے، اور ندا دیتی ہے کوئے صفا پر و کوئے مروہ پر، حل من انیس حل من مونس، کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی. جبرائیل آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں تم کون لوگ اور کیسے یہاں آئے، تمہارا مرد کوئی نہیں ہے؟ کہا ہے ابراہیم ہے میرا شوہر، ابراہیم ہے اس بچے کا باپ. کہا یہ کیسا مرد ہے جو آپ کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے چلا گیا ہے؟ وہ مصیبت زدہ خاتون جس کا بچہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، جبریل کو اشارہ کرتی ہے خبردار ایسی بات نہ کرنا، ابراہیم ہمیں اللہ کے سپرد کر کے گئے ہیں، اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں. اب عزیزان من، یہ آزمائشیں، کون ہے دنیا میں ایسا مرد جو اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر راہ خدا میں چلا جائے؟ کوئی ہے ایسا مرد؟ ہے کوئی جوان مرد؟ ہے کوئی ابراہیم اس زمانے کا جو اپنے خاندان کو اس طرح سے چھوڑ کر راہ خدا میں چلا جائے؟ اس لیے زمانہ ابراہیم کی تلاش میں ہے، لیکن بدقسمت زمانے کو، بدقسمت قومتوں قوموں کو ملتے آزری ہیں، ملتے ان کو سامری ہیں. امام کیسے بنتے ہیں؟ راہبر کیسے بنتے ہیں؟ دو جماعتیں پڑھ کر کوئی راہبر نہیں بن جاتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایک سے ایک بڑی سختی اور مشکل میں اللہ نے ابراہیم کو ڈالا اور وہ سارے امتحان انہوں نے پورے کیے. قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے، آپ لوگوں کے امام ہیں. قال حضرت ابراہیم نے فوراً فلفور جو ہی خدا نے یہ منصب امامت عطا کیا، فوراً کہا ومن ذریتی، اے پروردگار میری ذریت میں امامت چاہیے. امامت صرف میری جو میری نسل کی ضرورت نہیں، امامت قیامت تک آنے والی نسل کی ضرورت ہے، میری ذریت میں سے امامت قرار دے. قال لا ينال عهد الظالمين، اے ابراہیم ظالم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ظالم کبھی منصب امامت و مقام رہبری تک نہیں پہنچ سکتا. وہ یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دوں گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہر ایک کو دے دوں گا، معیار بتا دیا، فارمولہ بتا دیا کہ چلے گی تیری ذریت میں لیکن ظالم تک نہیں پہنچے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب تم کیا کرو لوگ، تم مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز قرار دو، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو تم، یعنی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ تاکہ قائم مقام ابراہیم ہو جاؤ. قائم مقام کا لفظ سنا ہوا ہے آپ نے، قائم مقام جو کسی کے مقام پر آ کر قائم ہو جائے، دوسرے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے. ابراہیم کے مقام پر آ کر کھڑے ہو کر صرف دو رکعت نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کو ابراہیم کے قائم مقام کی ضرورت ہے، اور دو رکعت نماز پڑھو گے تمہیں اندازہ ہوگا ابراہیم بننا آسان نہیں ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، ابراہیم و اسماعیل کو کہا کہ صرف خود عبادتیں کر کے جنت آ جانا کافی نہیں ہے، اے ابراہیم امت، امت کو سنبھالو، ان کے لیے مرکز بناؤ اور اس مرکز کو پاکیزہ بناؤ، اور اس مرکز میں لوگوں کو دعوت دو وہ سارے آئیں، اور اس مرکز میں سالانہ کارگاہ برپا کرو، اور اس مرکز میں الہی راستہ لوگوں کو بتاؤ و سکھاؤ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. پھر اس کے بعد قصہ ابراہیم آگے جاری ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امتا مسلما، اے خدایا دو چیزیں حضرت ابراہیم نے مانگی، میری ذریت میں امامت قرار دے اور میری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے. یہ مکمل دعا ہے حضرت ابراہیم کی. میری امت میں امامت قرار دے. ربنا واجعلنا مسلمین، اسماعیل اور ابراہیم دونوں کو تو اپنا مسلم بنا، تیرے سامنے، تیرے نظام کے سامنے تسلیم ہو. ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، امت مسلمہ بنا ہماری ذریت سے. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور اسی ذریت کے اندر ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد ہے، آپ توجہ فرمائیں، یہ ہے ابراہیمی روش و منش. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، اے لوگو سنو، جو اس راہ سے دور ہوگا، ابراہیمی طریقہ کار سے، پہلے بھی بیان کیا کہ ملت کا معنی قوم اور امت نہیں ہے، ملت کا مطلب مسلک ہے، طریقہ کار. جو ابراہیم کے طریقہ کار سے دور ہوگا وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، وہ صفی ہے، وہ نافہم و نادان ہے، جو ابراہیمی راہ و روش سے دور ہو کر زندگی بسر کرے گا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ منش و روش ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہر زمانے کی ضرورت ابراہیمی طریقہ کار ہے، اس لیے آج بھی یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں. ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ ربنا دو چیزیں عطا فرما میری ذریت میں، ایک امامت اور ایک امت. ایک میری ذریت میں جیسے مجھے امام بنایا ہے، میری نسل میں امامت جاری کر دے، اور ایک میری ذریت میں امت مسلمہ بنا، امت مسلمہ بنا. خداوند نے کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، ظالم اس مقام تک نہیں پہنچیں گے، نہ ظالم امام بنیں گے وہ، نہ ظالم امت بنیں گے. جو ظلم کی راہ کو چھوڑیں گے ان کو امامت بھی دے دوں گا، اور وہ امت بھی بن جائیں گے. یعنی تیری ذریت میں اور تیرے بعد آنے والے تیرے پیروکاروں میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، چونکہ بنی اسرائیل بھی ذریت ابراہیم ہیں، ان میں ظالم بھی ہیں اور ان میں عادل بھی ہیں. خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے، ظالم نہیں پہنچ پائیں گے، نہ امت بن پائیں گے اور نہ ان کو امامت عطا ہوگی، نہ حکومت عطا ہوگی. امامت کی تشریح کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اسی باس حکومت کے ضمن میں اشارہ کریں گے کہ امامت بہت دور ہو چکے ہیں ہم، حتیٰ مفہوم امامت و معنی امامت سے، وہ بقول شاعر کے کہ ذرا سی بات تھی فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، کہ بات تھی کچھ اور بنا کچھ اور دی گئی ہے. امامت سبق کچھ اور تھا اور آج امامت کچھ اور بن گئی ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہو.